سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے جی
55,
آیت نمبر 55, آیت نمبر 56, آیت نمبر 57, آیت نمبر 55, آیت نمبر 56, آیت نمبر 57, ان تینوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات میں, پچھلے رکوعات میں ذکر فرمایا تھا ان مشرکین اور ان کافروں کا جن کا تعلق پہلے جو مشرک تھے, اہل مکہ میں سے تھے, آج کی جو آیت پڑھی ہے, چنانچہ اسی سلسلے میں اللہ جل شانہ غزوہ بدر کو ذکر فرمایا, اس میں ان کی ناکامی کو ذکر فرمایا, ان کی جو پٹائی ہوئی ان کو ذکر فرمایا, مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد و نصرت کا ذکر فرمایا, مختلف جزیات اللہ جل شانہ نے واقعہ بدر کے ذکر فرمائی تھی. آج کی آیت سے انداز سخن تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے اور اللہ جل شانہ اب تذکرہ فرما رہے ہیں ان کافروں کا جن کا تعلق یہود سے ہے, اہل کتاب سے ہے. تین قسم کے مخالفین تھے اسلام کے, مسلمانوں کے, دین کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک تو وہ تھے جن کی بود و باش مکہ میں تھی, قریش تھے, بڑے بڑے قبائل تھے, مشرک تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. دوسرے اسلام کے مخالفین وہ سامنے آئے جو ہجرت کے بعد جن سے سابقہ پڑا, وہ ہے یہود. عجیب قوم تھی. تذکرہ آپ نے سنا ان کا, سورۃ البقرہ میں اللہ میاں نے ان کی 40 بیماریاں بیان کی. کون سی ایسی مدنی سورت ہے جس میں اللہ نے ان سے دوستیاں لگانے کو منع نہ کیا ہو؟ کوئی نہیں. بار بار کہتے ہیں ان سے بچتے رہنا, لیکن یہ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ ہے نا, اور اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا, قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ اللہ نے ان سے دشمنی کا فرمایا. ایک جگہ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. صاف صاف فرما دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی میں آپ پائیں گے یہودیوں کو. مشرکین کا نمبر دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ مضمون ہم نے چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ دیا تھا, اب تو شکر ہے کچھ بیان ہونے لگا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود بے بہبود اپنی پالیسیوں کے ذریعے اپنے وسائل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھسے، اپنے اسباب کے ذریعے، اپنی مصنوعات کے ذریعے ہمارے بیڈ روم تک پہنچے، یہاں تک کہ ہماری ذہنوں کے اندر بھی گھس گئے، ان کی عظمت آ گئی، ان کی چیزیں استعمال ہم نے کی۔ کئی دفعہ غور کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ بات جو ہوئی ہے اور پوری امت مسلمہ میں ہوئی ہے، یہ صرف درس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو شخص قرآن کا ترجمہ پڑھے گا نا جی، بھی ترتیب، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی مدنی صورت نہیں ہے جس میں اللہ نے ان سے بچایا نہ ہو، کہ ذرا خیال کرنا ان سے بچتے رہنا۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے عجیب طریقہ اپنایا، ویسے مشہور ہے نا، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہ کرنا، لیکن اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مریض ایسے ہیں کہ ان سے تم نے نفرت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرنا، لیکن یہودیوں کا نام لے کر اللہ میاں نے کہہ دیا کہ ان سے تم نے نفرت کرنی ہے، ان سے دوستیاں نہیں لگانی، کیونکہ یہ سراپا مرض ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں نا جی، سراپا مرض ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، چنانچہ ڈاکٹر بھی جب ان کے پاس جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا پہن کے جاتے ہیں، بھوت بن کے جاتے ہیں۔ کرونا میں دیکھا نہیں، وہ جس کو کرونا کی بیماری، اسے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا ان ڈاکٹروں کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا پہنے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، ایسا، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ سراپا مریض بن چکا ہے، احتیاط کرتے تھے نا۔ اللہ جل شانہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مرض سے نفرت ہے، مریض سے نفرت نہیں، لیکن یہ قوم یہود ایسی مریض ہے کہ ان سے نفرت کرنی ہے، ان سے دور رکھنا ہے۔ ایک جگہ نہیں، کتنی جگہ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کے متعلق اللہ توفیق نصیب فرمائے، چن چن کے ان کی بیماریاں شمار کرائیں، سورہ بقرہ کے اندر 40 بیماریاں شمار کرائیں، ان سے بچ کے رہنا، ان کے اندر یہ ہے یہ۔ خیر، یہ دوسرا طبقہ ہوا، اور تیسرا طبقہ جو تھا اسلام کا مخالف، اس سے مقابلہ کچھ دیر کے بعد ہوا، وہ ہے نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو مرتبہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، دو مرتبہ، ایک غزوہ موتہ کے موقع پر، بلکہ وہ سریہ موتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر نکلے ہیں، لیکن جنگ نہیں ہوئی، بعد میں ان سے جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سلطنت والے تھے، حکومت والے تھے، حبشہ میں ان کی سلطنت تھی، شام کے اندر ان کی حکومت تھی، یہ تین مخالفین تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے مدینہ منورہ کو دارالحکومت قرار دیا ہے، مرکز اسلام بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکز کے اندر خلفشار اگر ہو تو باہر کام نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی بات ہے۔ مرکز کے اندر تحمل، مرکز کے اندر نہیں پکڑ دکڑ کرنی ہے، ورنہ آگے کا کام بند ہو جائے گا، سارا کام خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے ہی کر لیا، آتے ہی فرمایا، آپ نے میٹنگ بلائی ہے جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ، اس معاہدے کی سب سے اہم شق یہ تھی کہ دیکھو بھائی، تم یہاں رہتے ہو، بستے ہو، ہم نے بھی یہیں رہنا، ہجرت کر کے آ گئے، سب چھوڑ کے آ گئے، اب تو یہیں رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم آپس میں پیار و محبت سے رہیں، رواداری کے ساتھ رہیں۔ اور آپ نے معاہدہ کیا کہ نہ تم ہمارے خلاف ہونا، نہ ہم تمہارے خلاف ہوں گے، نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے، نہ تم ہمیں تنگ کرو گے، نہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد کرو گے، نہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو بڑے قبیلے تھے یہود کے مدینہ منورہ کے بالکل پاس، ایک قبیلہ تو تھا جس کو کہتے ہیں بنو نظیر، اور دوسرا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ دونوں یہود کے قبائل تھے۔ معاہدہ کیا انہوں نے، لیکن ان کی سرشت کے اندر غداری، بدعہدی بھری ہوئی ہے، انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، ایک ایک دن کے اندر 70-70 نبیوں کو شہید کیا انہوں نے. اللہ سناتے ہیں کیسی کیسی غداری. ہوا یہی کہ جب بدر ہوا ہے مکمل غزوہ بدر, تو پہلی ان کے ساتھ مخاصمت ہوئی ہے یہود کے قبیلے کے ساتھ. وہ چھوٹا سا قبیلہ تھا, اس کا نام ہے بنو قینقاع. ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو ایک جگہ آپ گزر رہے تھے تو دیکھا کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ وہاں پر جاتے لوگوں کو توحید کی, اسلام کی, اخلاق کی دعوت دیا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی, فرمایا کہ دیکھو اے یہودیو, تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کیونکہ اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, لیکن برا ہوئے ضد کا, عناد کا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں, مان جاؤ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جانا, دیکھ لو بدر کے اندر کیا ہوا. آپ نے فرمایا تو ان کا جو بڑا چودھری تھا نا جی, وہ کہنے لگا کہ آپ نے بدر کے اندر جن کو مارا ہے وہ اناڑی تھے, ان کو تو جنگ کا پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہوگا نا تو ہم آپ کو بتائیں گے جنگ کس کو کہتے ہیں. اس طرح کی بات کی. جب اس نے اس طرح کی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے جنگ کی دھمکی دی ہے, حالانکہ ہمارے ان سے معاہدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو, آپ نے اعلان کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ مدینہ چھوڑ کر. تم نے جنگ کی دھمکی دی ہے, تم ہمارے معاہد ہو, نقض عہد کرنے والے ہو. چنانچہ پہلا جو معاملہ پیش آیا ان کے ساتھ بنو قینقاع کا آیا, یہ لوگ نکالے گئے. اس کے بعد دوسرا معاملہ جو پیش آیا ہے وہ قبیلے بنو نذیر کا تھا. انہوں نے بھی بڑی شرارت کی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے پاس دھوکے سے بلا کر کے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے. طویل واقعہ ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں معاہد قوم کا ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو عرب کے ضابطے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے یہود کے لوگوں, آپ خود گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ تھے. عرب کا طریقہ تھا کہ اگر کسی قوم سے نادانستہ طور پر کوئی جرم ہو جائے اور اس پر دیت پڑتی ہو تو اس قوم کے جتنے بھی معاہد تھے وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملائے کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بھائی, ہمارے صحابی تھے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے قبیلے بنو عامر کے کچھ لوگوں کو مار دیا تھا, حالانکہ وہ معاہد تھے, غلط فہمی ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ کچھ تم بھی دو, ہمارے پر دیت آئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا, اب یہاں بیٹھیں, یہاں تشریف رکھیں, ایک جگہ بتائیے, ہم ذرا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, آپ کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھ گئے. وہ جہاں بٹھایا تھا نا جی, وہ جگہ ایسی تھی کہ اوپر چٹان تھی اور اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی. انہوں نے سازش یہ کی کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ تم ایسا کرو کہ پیچھے سے جاؤ اور جا کر کے وہ جو چٹان اوپر ہے اوپر سے گرا دو, باقی جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے. وہ آدمی گیا بھی, دھوکے کی کوشش کی انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, فرما فوراً یہاں سے اٹھ جائیں, ان کا یہ خیال ہے, یہ ارادہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے, مدینہ آ گئے. باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور چلے گئے تو ہم یہاں کیا کریں, وہ بھی گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے سازش کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے غداری کی ہے, لہذا ان غداروں کی سزا ملنی چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا ہے, بڑا زبردست محاصرہ. پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا کہ یہودیوں کے خلاف, کہ خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات کاٹے تھے, یہ پھر تڑپ گئے تھے. وہ خیبر کا واقعہ نہیں ہے, وہ قبیلہ جنگ بنو نذیر کا واقعہ ہے. جب آپ نے محاصرہ کر لیا تھا نا تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, پھر آپ نے فرمایا ان کے درخت کاٹو. جیسے ہی کاٹنا شروع کیا, مال کی محبت تو ان کے اندر بہت زیادہ نا, فوراً تڑپ, کہنے لگے بس بس ان کو نہ چھیڑیں, آپ جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہیں ہم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جاؤ, جو کچھ ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, لیکن نہ تمہیں اسلحہ لے جانے دیں گے اور نہ تمہیں سونا اور چاندی لے جانے دیں گے. چنانچہ یہ نکالے گئے. سورہ حشر جو اتری ہے نا اسی شان نزول میں اتری ہے، اول حشر میں یہ نکالے گئے. پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، انہوں نے غداری کی، اور غداری بھی بہت ہی عجیب کی تھی. یہ لوگ گئے ہیں، ان کے بڑے بڑے حیی بن اختب اور بھی ایسے کافی، یہ مکہ گئے ہیں، جا کر مکہ والوں کو کہا ہے کہ تم کیوں نہیں حملہ کرتے. پھر انہوں نے پیشکش کی کہ اگر تم اچانک حملہ کرو مدینہ منورہ کے اوپر تو خیبر کی جتنی کھجوریں ہیں ان کی آدھی ہم تمہیں مفت دیا کریں گے. بہت بڑی پیشکش تھی. وہ تو تیار ہو گئے، بنو غطفان تیار ہو گئے، بنو سلیم تیار ہو گئے، فلاں کتنے لوگ تیار ہو گئے. چنانچہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے ہیں ابو سفیان، مدینہ کا محاصرہ کیا ہے. مدینہ کے باہر غزوہ خندق جو پیش آیا ہے، بڑی عجیب صورتحال تھی. اس موقع پر انہوں نے غداری کی، ان کے ساتھ مل گئے. طویل واقعہ کبھی آپ کو سنائیں گے. یہ جو غداری ہوئی اس موقع پر اللہ میاں نے اس سے پہلے یہ آیات اتار دی تھی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا یہ کافر یہودیوں کے، فرمایا شر الدواب، فرمایا کہ یہ لوگ ان شر الدواب بھی عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار. دواب کہتے ہیں دابتن کی جمع، جس کے معنی وہ جانور جو زمین پر چلتا ہو. انسان بھی تو چلتا ہے نا، وہ بھی اس میں داخل ہے. جانوروں والا لفظ استعمال فرمایا، بدترین مخلوقات کی بدترین جو ہے نا وہ یہی ہیں یہود، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو معاہدوں کو توڑتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا، یہ بدترین خلائق، یوں کہہ لیں بدترین خلائق ہیں، اپنے عہد کو توڑتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر آپ کو موقع ملے نا، آپ کا مقابلہ ہو ان سے، کوئی شرارت کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کی اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کی سزا کو دیکھ کر ان کے پیچھے والے جو ہیں نا جی، ان کا بھی دل کانپ جائے، وہ بھی بھاگ جائیں. اوہو، اتنی سخت سزا ملتی ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے. اس وقت جب یہ لوگ پکڑے گئے ہیں نا جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے پرانے معاہد تھے یہ، ان کے حوالے کر دو، ہم راضی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایسا کر لو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی تھے، آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں جی کیا فیصلہ کریں ان کے بارے میں، یہ تو آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صاف بات ہے، جو لڑنے کے قابل ہیں ان کی گردن اتار لی جائے، جو بچے عورتیں ان کو قید کر لیا جائے، اس کے علاوہ کوئی. آپ نے فرمایا تھا حکم تھا بحکم الملک یا ملک، تم نے تو بادشاہوں کا سب فیصلہ کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جتنے بھی مرد تھے اسی حکم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے قتل کرا دیا تھا، اور عورتوں بچوں کو غلام بنا کر کے کہیں اور بھیج دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی آیت کے اندر اللہ میاں گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کافرین مکہ یا مشرکین مکہ سے اللہ رخ موڑ کر کے بتا رہے ہیں کہ کچھ کافر ایسے بھی ہیں جن میں کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان نہیں لیں گے. چنانچہ یہودیوں میں سوائے 10 یا 8 کا نام آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا ہے. حالانکہ یہ لوگ پہلے جو ہے نا، پہلے لوگوں سے کہا کرتے تھے ٹھیک ہے آج تم نے چڑھائی کر دی ہے، کبھی واقعہ سنائیں گے، کمزور ہو گئے تھے، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دور بالکل قریب ہے، جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ مل کر کے ہم اپنا انتقام لیں گے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی جیسی خباثت اور ان کا جیسا بغض اور اندرونی حسد اتنا زیادہ ان کے اندر ہوا کہ صرف جو ہے 8 یا 9 ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا، اور غداری پہ غداری کی ہے. سزا بھی ان کو ایسی ہی ملی ہے، نکالے گئے ہیں مدینہ سے، چنانچہ بنو قرظہ کے بعد یہ علاقہ پورا کا پورا جو ہے وہ پاک ہو گیا. تو آج کے آیات کا تعلق جو ہے انہیں سے ہے. چنانچہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین خلائق مخلوقات میں بدترین برے اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، یہ وہ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اور مراد اس سے یہود ہیں کیونکہ آگے والی تشریح کر رہی ہے. فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اپنے ازلی علم کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین عاہدت منہم، وہ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا. ثم ینقضون، پھر یہ توڑتے رہتے ہیں عہدہم، اپنا معاہدہ. فی کل مرتن، ہر مرتبہ جب بھی موقع ملا توڑتے رہتے ہیں. وہم لا یتقون، اور یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی سے بچتے نہیں ہیں. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما فاما تثقفنہم، اگر کبھی آپ پائیں ان کو فی الحرب، جنگ کے اندر، تو فشرد بہم، تو ان پر سختی کر کے منتشر کر دیں ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں. یعنی اتنی سختی کیجیے کہ دوسرے جو ہیں وہ کانپ جائیں، پیچھے بھاگ جائیں، ارادہ بھی ختم ہو جائے ان کا. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نصیحت پکڑیں کہ دیکھو اگر ہم سازشیں کر کے اسلام مسلمانوں کے خلاف آئیں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک ضابطہ بتایا کہ اگر آپ کا کسی سے معاہدہ ہے اور اس کی شرارتیں سامنے ہیں تو ایسے نہیں اچانک حملہ کر دینا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے، ان کے اشارات کے نایات جو ہیں جنگ کے غداری کے وہ بتا کر کے صاف سب کہہ دیا جائے. چنانچہ خفیہ طور پر نقض عہد نہ کیا جائے. اس سلسلے میں آگے والی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک حکم عنایت فرمایا ہے جس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کعب بن اشرف، یہودی بھی بنو قریظہ کا ہی تھا، اس نے تو جا کر کے وہاں مشرکین کے پاس جو مارے گئے تھے نا ان کے لوگ غزوہ بدر میں، ان کے لیے مرثیہ پڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو یہودی ہے، کتاب والا ہے، ہم تو مشرک ہیں، تم ہماری حمایت کر رہو، کعبہ کی چادر کو پکڑ کر تم بتاؤ ہم بہتر ہیں یا وہ. تو وہاں جا کر کہنے لگا کہ نہیں، تم بہتر ہو، وہ تم سے گندے ہیں، تم سے برے ہیں. اس طرح کی باتیں اس نے کی. واپس آیا ہے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کروا دیا ہے. کعب بن اشرف یہودی جو تھا نا، واپس آنے کے بعد تو اس نے ایک بہت غلط کام یہ شروع کیا. شاعر قسم کا تھا، بڑا تاجر تھا. اس نے اپنے اشعار کے اندر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بیویوں کا نام لے کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، بکواس شروع کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون ہے اس کی طرف سے جو مجھے راحت پہنچائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پار کر دیا جائے؟ فرمایا کہ ہاں. چنانچہ یہ مارا گیا ہے. شروع سے غداریاں انہوں نے کی ہیں، شروع سے غداریاں کی. اللہ جل شان سے دعا ہے کہ اللہ ان یہودیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، یہ یہودیوں کی سازش ہے. ان کی پوری کوشش لگی ہوئی کہ کسی طرح یہ خلیج اور ایران بھیڑ جائیں، پھر ہم پیچھے چودھری بن کر کے اپنے اسلحہ بیچیں اور ان کو لڑائیں جیسے پہلے سے بھی کرتے رہیں. اللہ ان کی سازشوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ جیسا چاہتے ہیں کہ ان سے دوستیاں نہ ہوں، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں میں اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں اللہ ان کی نفرت پیدا فرمائے، ان سے دوستیاں لگانے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے.